بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین خیر ناصر و معین. شروع کرتی ہوں اس اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو غفور و کریم ہے. حمد و سپاس مخصوص پروردگار عالم سے اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد سے. ہنستے مسکراتے چہروں کو میرا سلام عرض ہو. آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام خوش قسمت گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے جوڑوں کے ساتھ، نئی فیملی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آئیے آج آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم
السلام. کیسے ہیں آپ؟
خدا کا شکر.
آپ کو اپنے پروگرام میں سب سے پہلے ویلکم کہتی ہوں، خیر مقدم عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں.
شکریہ.
آپ کا تعارف آپ کی زبانی سننا پسند کریں گے.
میرا نام اعظم حسین خان، ہندوستان کے یو پی علاقے کے اکبر پور کا رہنے والا ہوں. ہمارے آبا و اجداد جونپور کے رہنے والے ہیں، جو کہ شیراز ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ علمی شہر تاریخ میں مشہور رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں ہم تین بھائی اسی لائن میں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ روحانی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، اور اس وقت ماشاء اللہ سے ایک بھائی ہمارے مولانا علمدار صاحب جو انڈیا میں کانپور میں تبلیغ کے کاموں مشہور ہیں. ہمارے سب سے بڑے بھائی مولانا کرار حسین صاحب جو اس وقت تنزانیہ میں تبلیغ کے لیے مشہور ہیں، وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور دو سال سے وہ وہاں پر تبلیغ کے کاموں میں مشغول ہیں. تیسرے نمبر پر میرا ہے کہ جو الحمدللہ اسی لائن میں تقریباً 15 سال 20 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں ہم مولویت ہی کی لائن میں مشغول ہیں. ہمارا یہ سب سے ابتدائی تعلیم میں ہمارے وہ اساتذہ کہ جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، خدا ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے، اور جو ہمارے اساتذہ اس وقت موجود ہیں ان لوگوں نے کافی ہمارے ساتھ محنت کی. مثلاً جو ہم کو نام بتائے گئے، ایک استاد تھے ہمارے مولانا شیخ محمد حیدر صاحب، جنہوں نے ہم کو تقریباً 1985 کے آس پاس تعلیم کے ابتدائی مرحلے سے آشنا کرایا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے مولانا حسن عباس صاحب مرحوم تھے کہ جنہوں نے ہماری تربیت میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد پھر ہمارے دوسرے اساتذہ، چونکہ یہ تمام ہمارا تنظیم المکاتب کے زیر سائے ہم رہے، تو انہوں نے کافی حد تک اساتذہ بدل بدل کر کے ہم کو تمام اساتذہ سے آشنا کرایا.
اور اب قول مقدسہ میں کتنا
قوم مقدسہ میں ہم کو آئے ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہمارے سب سے پہلے اساتذہ میں جناب موسوی صاحب کا نام موجود ہے کہ جنہوں نے ہم کو یہاں پر زبان فارسی میں زبان فارسی سے آشنا کرایا، اور فارسی زبان کی تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے کافی محنت کی ہمارے دوسرے استاد. آج کل ہماری یعنی کہ ہم جس کو ہم کہہ دیں کہ ایم اے کا کلاس ہمارا تاریخ اہل بیت کے حوالے سے چل رہا ہے، جس کی ہم فائنل تھیسس لکھنے میں مشغول ہیں، اور اس کا موضوع ہم نے یہ رکھا ہے کہ بررسی یعنی کہ تاریخ اعتبار سے آئمہ نے شیعوں کو کن صفات کا حامل بتایا ہے.
چلے بھابھی آپ اپنے تعارف کروائیں.
میں عصمت صغرا زیدی، میں بھی ہندوستان یو پی سے ہوں اور لکھنؤ سائڈ بارہ بنکی سے ہوں، اور میں نے ہندوستان میں ہی ایم اے کیا تھا، اور پھر میری دلچسپی دین کی طرف ہوئی. میں نے پھر ذاکری شروع کی، پھر میں نے سوچا کہ دینی تعلیم بہرحال ضروری ہے. پھر میں نے وہاں پر بھی جامعۃ الزہرا میں دینی تعلیم حاصل کی، اور پھر شادی کے بعد میں یہاں پر آئی کہ اپنے شوہر کے ساتھ میں یہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے.
اچھا، میں نے آپ کا جب نام سنا، آپ زیدی فیملی سے آپ کا تعلق ہے ماشاء اللہ، سادات ہیں آپ، تو کیسے یہ اکثر ہمارے شرق میں مشرق میں یہ بات ہے کہ سادات فیملی کی جو شادی ہوتی ہے وہ سادات فیملی سے ہی ہونی چاہیے، تو یہ کیسے آپ لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا قدم لیا گیا ہے، کس طرح یہ انجام پایا ہے، کس طرح سے یہ شادی ہوئی؟
بہرحال فی الحال ایک چیز تو یہ کہ ہندوستان میں والدین کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے، لیکن یہ جو انتخاب ہے یہ در حقیقت خدا نے خود بتایا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین چیز تقویٰ ہے. انسان سید یا غیر سید، یہ چیز باعث فخر و فضیلت نہیں ہے کہ انسان سید ہو. در حقیقت انسان کا کردار بہترین ہو، اور واقعاً گرچہ غیر سید ہیں لیکن میں اس قدر خوشحال ہوں کہ 5 یعنی 7 سال ہوئے میری شادی کے، لیکن ابھی تک الحمدللہ ہم دونوں میں کوئی بھی کبھی بھی کوئی نااتفاقی نہیں ہوئی، نہ ایک وقت کے لیے بھی کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی ہم دونوں لوگ الحمدللہ بہت اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں.
بھابھی اگر اجازت ہو تو آپ کے گھر چلتے ہیں اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اجازت ہے؟
ٹھیک ہے
جی. ہاں ناظرین، چلتے ہیں مل کر ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں.
ابھی سامان آ ہی جائے گا, اور جو تم نے لیا ہے جوتا ہے, پردہ ہے, اور دیگر پلاسٹک کے جو سامان ہیں میز, اس میں
اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے.
نہیں نہیں, اچھا کیا ہے, سامان بہتر رہا
کیونکہ سارے کاغذ وغیرہ سب.
ہاں صحیح صحیح, ہاں ہاں بالکل
زیادہ ضروری ہے سامان تو مل
رہا ہے. ہاں بہتر ہے. یہ تو بھیا لوگ آ گئے گھر, اور اب پہنچ چکے اپنی منزل. اب دیکھا جائے گا, بعد میں سامان تو آتا رہے گا.
اعظم صاحب, آپ نے بتایا آپ کے اپنے اس کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, کہ آپ ماشاء اللہ جو ہیں اس وقت بہت بے انتہا مصروف ہیں, اور حتماً اس کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بھی آپ کی ہوں گی, اور پھر اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ آپ چلے جائیں شاپنگ کے لیے. واقعی میں خصوصاً خواتین جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت حساس ہوتی ہیں, سینسیٹیو ہوتی ہیں, ایک ایک چیز کے لیے گھنٹے لگا لیتی ہیں, تو اس ٹائم کے حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے؟
دیکھیں, جو ہمارا اپنا تجربہ رہا ہے اور جو ائمہ کی فرمائش رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہر کام کے لیے ہر انسان کے پاس ایک وقت ہونا چاہیے. غالباً میں انٹرنیٹ پر بھی اس مقالے کو پڑھ رہا تھا, اور ائمہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنے اوقات کو تم خود مشخص کر لو, بلکہ ڈیوائڈ کر لو کہ تم کو کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. اس کا ایک وقت تمہارے لیے خدا کے لیے ہونا چاہیے, ایک وقت خاندان کے لیے ہونا چاہیے, ایک وقت خود تمہارے تعلیم کے لیے ہونا چاہیے کہ تم کو خود اپنا علمی کام جو کچھ کرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کام آپ کے صورت آرام کرنے کے لیے یا سکون پانے کے لیے, یا پھر اس کے بعد دوسرا وقت آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا خود سماجی کام کرنے کے لیے. اور بہرحال یہ تمام کام جب انسان کے منظم ہوتے ہیں تو پھر کوئی کام کرنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے.
تو بھابھی, آپ جب شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی ایک چیز کے لیے نہیں, یہ نہیں پسند آیا, پھر اگلی چیز, پھر اگلی چیز, ایک چیز کے لیے گھنٹے لگا دیے, اور کہ آپ جو ہے بھائی صاحب بھی پریشان ہو جائیں کہ بھائی میں پھر دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا؟ تو میری
یہ تو کامن سی چیز ہے کہ جو چیز پسند آئے گی وہی چیز لے جائے گی, اور ناممکن ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک چیز پسند آ جائے.
بعض خواتین بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں,
اس کے لیے بہرحال دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں کون سی چیز اچھی ہے, اس کے لیے وقت تو لگانا ہی پڑتا ہے, اور یہ سوچ کر ہی نکلتے ہیں کہ اگر ایک گھنٹے کے لیے جانا ہے تو بہرحال دو گھنٹے مجھے دینا ہے ہر حال میں, اس لیے کہ فوراً جاتے ہی کے ساتھ مجھے ناممکن ہے کہ کوئی پسندیدہ چیز مجھے مل سکے. البتہ شکر خدا یہ ہے کہ شوہر ہمارے ساتھ ساتھ دیتے ہیں, اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ بہرحال جو چیز آنا چاہیے وہ اچھی چیز آنا چاہیے, اور اچھی چیز کے لیے بہرحال وقت چاہیے.
صحیح. اعظم صاحب, اپنے وہ دوسری ایکٹیویٹیز جو تعلیم کے ساتھ ہیں وہ آپ بتانا پسند کریں گے؟
ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ دو مرحلے میں الگ الگ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس وقت خود جامعۃ المصطفیٰ کے زیر نظر چلنے والا یہاں پر طلاب شبہ قارہ یعنی کہ طلاب بر صغیر کے لیے چلنے والا مدرسہ مدرسہ عملی میں میں تقریباً 3 سال ہو گئے کہ اس میں تدریس کے فرائض یعنی مدرس کی حیثیت سے وہاں پر مختلف موضوعات پر درس دیتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ بھی ہمارے ہاتھ میں وہاں پر 1 سال سے ہمارے انڈر میں ہی ہے, کہ جس میں ہم طلاب جو ہمارے ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں ان کا سب سے پہلے تعلیمی کام کرنے کے لیے وہ ہماری طرف مراجعہ کرتے ہیں, کہ جب جامعۃ المصطفیٰ ان کو ہمارے مدرسے میں معرفی کرتا ہے تو ہم وہاں پر پہلے اس کی تعلیمی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس نے کیا پڑھا ہے پاکستان میں, ایسا نہ ہو کہ اس کا ٹائم لاس ہو جائے, یا اگر نہیں پڑھا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں بڑا بوجھ دے کر کے دب جائے. اس کے تحت ہم اس پر ٹائم مینجمنٹ اس کا بناتے ہیں, برنامہ ریزی ہوتی ہے, ٹائم پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کو کس وقت کیا کرنا ہے, یعنی ایک ٹرم میں وہ اس کو کس درس کو پڑھنا ہے, کون سے ساتھی اس کے لیے انتخاب کرنے ہیں, یہ تمام کام ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی مشکل ممکن ہے کہ طالب علم پہلے اسٹیپ میں آ کر کے دیکھے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے لیے, تو ہم اس کو مطلب تھوڑا ہلکا بھی رکھتے ہیں اس کے تمام مشکلات کو مد نظر کر کے.
اس کے علاوہ کوئی ترجمہ وغیرہ کا کام, سرچ ریسرچ وغیرہ,
یہ تو ہمارا جب تعلیمی کام چلے گا تو اس کا تو لازمہ ہے یہ, کہ ہمارا ابھی تک الحمدللہ کافی حد تک خود مقالے لکھے بھی ہم نے. سب سے پہلے مقالہ ہم نے لکھا تھا جو معاشرے کے تمام مسائل کو مد نظر رکھ کر کے سب سے پہلے ہم نے جو لکھا تھا وہ اس کا موضوع تھا کہ اخلاق اسلامی کا معاشرے پر اثر کیا ہوتا ہے، خود شخص پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد شخص سے وہ معاشرے پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ ہمارا مقالہ یہاں پر جو طلاب کے درمیان رکھا گیا، اساتذہ کے درمیان رکھا گیا، اس میں فرسٹ نمبر پر آیا ہوا تھا۔
ماشاء اللہ بھابھی، آپ کی بھی دوسری ایکٹیویٹیز حتمن ہوں گی،
جی
اس میں کیا کیا شامل ہے؟
میں زیادہ تر اس تعلیمی سلسلے کے علاوہ ہنری میں زیادہ پسند کرتی ہوں، کیونکہ بچپن سے ماں نے بہرحال ان کی تعلیمات تھی، اور عمر خانہ داری میں اس کا بہت ہی زیادہ ہاتھ ہے، چونکہ ہماری زندگی میں مثلا سلائی ہے، اس چیز کا آنا ایک ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اسے آئے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ ممکن ہے کہ شوہر امیر و کبیر ہو، لیکن ایک مرتبہ ممکن ہے کہ شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو۔ یہ تمام ہنر ہے، یہ تمام چیزیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ سلائی تو حتماً آنا ہی چاہیے ہر عورت، اس کے علاوہ بھی میں نے مثلا کڑھائی ہے، ریبن ورک ہے، اس کا میں نے کورس کیا، ہندوستان میں بھی میں نے ہاتھ کی کڑھائی وغیرہ جیسے چکن کڑھائی، یہ تمام جو کہ بہت ہی مشہور ہے ہندوستان کی چکن
امبرائڈری۔ یہ آپ نے جو سیکھا، کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے کوئی خود سے شوق آیا نہیں، یہاں کچھ اور بھی دلائل آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں؟
نہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ جو میں نے چاہا کہ میں اس ہنر کو بھی حاصل کروں، جبکہ عموماً ایک ہنر ہے کافی ہے ہماری زندگی کے لیے، لیکن میں نے متعدد ہنر سیکھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ میری زندگی تبلیغی زندگی ہے، اور تبلیغی زندگی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جب اپنے وطن جاؤں پلٹ کر، تو بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہنر بھی آئے۔ اس طرح سے دو فائدے ہیں، اول تو یہ کہ جو غریب معاشرے میں جو غریب افراد ہیں، میں ان کی اس طرح سے ہنر یاد دلا کر، ہنر سکھلا کر کے میں انہیں مدد کر سکتی ہوں ان کی، تاکہ انہیں کم پیسوں میں، وہ کہیں جائیں گے تو زیادہ پیسہ انہیں دینا ہی پڑے گا، فیس مہنگی ہے بہرحال ہر جگہ، اور اس طرح سے میں ان کی مدد کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ جب کوئی میرے پاس آئے گا، تو اس کے وسیلے سے میں دینی تبلیغ کا بھی میرے لیے راستہ فراہم ہوگا، اور خود میں اگر چاہوں تو میری اقتصادی زندگی بھی سنور سکتی ہے
انشاءاللہ۔ اعظم صاحب، یہ انسان کی زندگی میں اسٹرگل، کوشش، جد و جہد، محنت، لگن، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یا پھر انسان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گھر بیٹھے بیٹھے، یا اس کی گڈ لک کبھی اتنی اس کی ہو جائے، اسے کوئی اچھی جاب مل جائے، یا کسی وہ بڑے مقام کسی پوزیشن پر وہ پہنچ جائے، ایسا ہے یا پھر اسٹرگل محنت کی ضرورت ہوتی ہے؟
دیکھیں، کوئی بھی کام نہ ہی آسانی سے انسان کے ہاتھ میں آتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہر ایک کو محنت کرنی پڑتی ہے، پوری لگن کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔
آپ اپنے زندگی کے بارے میں بتائیں کہ
بہرحال ہماری زندگی جو ہم نے خود اپنے اعتبار سے دیکھا، تو ہمارے اندر ٹیچنگ کا شروع سے ہی جذبہ رہا ہے، کہ جب میں وسیق عربی کالج کی تعلیم میں مشغول تھا، تو وہاں بھی ہم استاد کی حیثیت سے دوسرے بچوں کو بالخصوص ہمیں قرآن پڑھانے کا زیادہ ہی جذبہ رہا۔
اچھا، آپ کی زندگی میں ایسا بھی ٹائم کوئی آیا ہوگا حتماً کہ جہاں بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو گئے ہوں گے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوچا کہ بھائی نہیں، واپس چلا جانا چاہیے، مجھے کسی اور جاب کو شروع کر دینا چاہیے، یا پھر نہیں، ایسا کچھ مسئلہ پیش نہیں آیا؟
بہرحال اس معاملے میں واقعا شکر ادا کرنا پڑے گا ہمیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، مولانا تو نہیں تھے لیکن ان کے بھی ماشاءاللہ فرزند مولانا ہے، اس وقت حیدرآباد میں زیر تعلیم، مطلب وہ مدرس کی حیثیت سے مشغول بھی ہیں، مولانا رضوان حیدر صاحب، ان کے والد علی اصغر بےخود اعظمی صاحب، کہ جنہوں نے کچھ، چونکہ زندگی میں یہ ہوا کہ ایک بار تھوڑا سا اس سے ہو گیا کہ یار اس میں کیا ہے، اور چونکہ جب اس میں مدرسے کی زندگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ متعدد لوگ آتے رہتے ہیں، متعدد خیال ہوا کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سوال کیا کہ بھائی کہ تم کو کیا ہے، ایک لڑکا آیا ایک دیہات سے، اس کے والد سے سوال کیا گیا بھائی کہ آپ اس کو کیوں تعلیم کے لیے اس تعلیم میں لا رہے ہیں، تو ان کا جو ذہن تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس لائن میں جو ہے صرف ہم بچے کو اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا دینی باتیں سیکھ کر کے خود سدھر جائے، یہی سب سے بڑی اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر پھر کچھ دن سوچتے رہے کہ اس میں فیوچر ہم لوگ کا کیا ہو سکتا ہے، تو کبھی کبھی دیکھتے تو بہت سا تاریک نظر آتا تھا، لیکن وہی ہے کہ جب خدا پر بھروسہ ہوتا ہے تو خود بخود راستے اس کے لیے فراہم ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے خود ہم کو جس چیز کا احساس دلایا، ایک ان کا جملہ تھا، واقعی جب بھی یاد کرتا ہوں ان کی روح ہمیں یاد آتا ہے، ان کے پورا چہرہ ہم کو سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے جملہ کہا کہ اعظم، تم نے مثلا 5 سال 10 سال ایک مدرسے کی زندگی کو بسر کیا، اس میں بہرحال جو پیسہ خرچ ہوا وہ مال امام تھا، اور کوئی بھی دنیا کا انسان ہوتا ہے کہ جب وہ کھلاتا ہے تو اس کی کوئی توقعات ہوتی ہے۔ واقعی اس اعتبار سے میں اپنی زندگی پر جب نظر کرتا ہوں کہ ہمارے کتنے دوست تھے جو خود اکبر پور کی زندگی میں ہمارے ساتھ رہے، تنظیم المکاتب کے مدرسوں میں رہ کر کے، مکتب امامیہ کے مدرسے میں رہ کر کے، ان میں سے ہم کو منتخب کیا گیا، پھر وہاں سے معلوم ہے مدرسے وسیق عربی کالج کی زندگی میں، وہاں بھی ہمارے اساتذہ اور ہمارے دوستوں کا ایک پورا مجمع رہا کرتا تھا، ہمارا ایک گروپ رہا کرتا تھا، اس کے بعد پھر ان میں بھی کچھ وہ تھے کہ جو ہمارے بعد یہاں پر آئے تعلیم، ان میں بھی ہمارا انتخاب ہوا، چونکہ ہمارا جب انتخاب ہوا تھا تو واقعاً کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، چونکہ اس مدرسے کا ریکارڈ یہ بن چکا تھا کہ 9 سال سے کوئی بھی لڑکا وہاں پر قبول نہیں ہو رہا تھا. یعنی کہ تھوڑا سا ایک سب کو الگ سی نگیٹیو تھنکنگ سب کو آنا شروع ہو گئی تھی، کوئی قبول نہیں ہوگا. میں خود جب یاد کرتا ہوں وہ لمحے تو واقعاً بس خدا کا شکر کے لیے سجدے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے.
اچھا بھابھی، آپ جس طرح اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نے یہاں پر بھی آ کے دین تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ آپ کو بہت شوق تھا انڈیا میں بھی، تو ابھی آپ تبلیغ دین کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سمر ویکیشن میں آپ کو جانا پڑ جائے، چھٹیوں میں آپ چلی جائیں وہاں تبلیغ کے لیے، تو آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی اس طرح کوئی روک ٹوک وغیرہ تو نہیں ہوتی؟
نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں.
آپ کے اپنے گھر والوں کی طرف سے؟
نہیں،
گھر کی طرف سے کہ بھائی زیادہ ٹائم باہر نہ دو، ہمارے ساتھ رہو، ہمیں تمہیں تمہاری ضرورت ہے.
یعنی شوہر کی والدہ کے بارے میں؟
ان کے سسرال، آپ کے سسرال والے جو ہیں؟
نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اس مسئلے میں ان لوگوں کو بھی چونکہ معلوم ہے کہ یہ زندگی ہی وہ ہے کہ ہماری تبلیغی زندگی ہے، اور جب تک کہ ہم خود باہر نہیں جائیں گے تب تک کہ ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. اور خود ہمارے شوہر کی ہر طرح سے اجازت ہے، یعنی یہ کلی اجازت ہے کہ میں اگر نہ بھی ہوں تو میں، یعنی میرے لیے اجازت ہے کہ میں جا سکتی ہوں خود تبلیغ کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
اچھا، آپ حتماً جب انڈیا میں رہتے ہوں گے تو وہاں پر تو آپ کی حتماً ایک جوائنٹ فیملی ہوگی، جس میں آپ کے ساس سسر اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نند بھی ہوں گی گھر میں، آپ کے دیور بھی ہوں گے، جیٹھ بھی. تو اکثر گھروں میں یہ ساس بہو کا جو ایک جھگڑا ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو کیسے بیلنس کرتے ہیں اس چیز کو کہ ماں کی جو ہے اس کا حق، ظاہر بات ہے جو حقوق جو بیان ہوئے ہیں، ماں کو بھی اس کا پورا حق ملے، اس طرف سے بیوی کے مجھ سے اعتماد کو بھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور یہ بھی آپ سے خوش رہیں، کس طرح بیلنس کرتے ہیں اس؟
دیکھو، اس میں جو ہے سب سے زیادہ بس وہی آئمہ کی تعلیمات ہے جو ہر انسان کے لیے نمونے عمل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر تاریخ راہوں میں بھی مشعل ہدایت کا کام انجام دیا کرتی ہے. تو ان کی جو تعلیمات ہے کہ ماں کے سامنے بہرحال جو کچھ کہیں اس پر بجائے اس کی اعتراض کرنے کے، ان کو ان الفاظ میں تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہوا کرے، چونکہ اکثر جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں یہ سوچتی ہے کہ میری بات صحیح ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے معلوم ہے کہ ماں کی بات صحیح ہوتی ہے، بیوی کی اپنی جگہ پر ہوا کرتی ہے. کہیں کہیں ہوتا ہے کہ نہیں، بیوی کی بات بھی صحیح ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد ایک طرف سے ماں کو دبے الفاظ میں، مطلب کہ اعتراض کی شکل میں نہیں، کبھی بھی ماں کے خلاف اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے، تھوڑا سا اس کو اور بھی اس طرح سے کیا جائے تو یہ بہتر ہے. یعنی اس طرح کا جب انداز اپنایا جائے گا فیملی لائف میں تو بہرحال ماں بھی کبھی اپنے لیے یہ نہیں سوچے گی کہ ہماری بات کاٹ رہے ہیں یا یہ ہم کو ہماری بات پر اعتراض کر رہے ہیں. نتیجہ کہ وہ خود بخود اپنی بلندی کا اور اپنے مرتبے کا خیال رکھے گی. رہا بیوی کا معاملہ، تو بہرحال وہ بھی اس کو معلوم ہے کہ اگر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ جتنا بھی ہوں گے یہ ہم سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں.
اچھا، اور آپ بھی جب دیکھتی ہیں ماشاء اللہ گھر میں آپ کے ساس صاحبہ سسر صاحب جو کچھ اگر آپ کو کہہ دیتے ہیں تو یہ سب خدا نہ خاصا کبھی برا تو نہیں لگتا ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے، تو
یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن کہ اگر ساس سسر کچھ کہتے ہیں تو برا لگتا ہے، لیکن میں خود اس چیز کے برخلاف ہوں کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ساس مثل ماں ہے یا سسر مثل باپ ہے. میں اس نتیجے پر ہوں کہ میں نے خود فکر کی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اکثر اوقات بیٹیاں ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ اکثر اگر ماں نے کوئی بات کہی تو ہم ٹال سکتے ہیں. ایک بار ماں نے کہا نہیں نہیں ماں ابھی نہیں، کچھ دیر بعد یہ کام انجام دے لوں گی. لیکن اس کے برعکس اگر ہم ساس کو ماں سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی انداز میرا یہاں پر بھی ہوگا کہ میں ان کی بات کو ٹال دوں گی. لیکن یہاں پر ساس کو ماں نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں پر اگر ساس کوئی بات کہتی ہے تو حتماً اس کی بات کو پورا کرنا ہے، یہاں پر اس کے برخلاف چلنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوئی بات کہتی ہے تو یقیناً یعنی دل میں لگ جاتی ہے، ماں کے برعکس یہ بات ہوتی ہے، لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں. دوسری بات یہ کہ اس چیز پر ہماری فکر ہونا چاہیے، چونکہ خود اگر ہم لوگوں نے دین کو سمجھا ہے تو احکام دین معلوم، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے ساس و سسر کو ہمارے لیے محرم قرار دیا ہے. جس طرح سے ہمارے والدین محرم ہیں اسی طرح سے ہمارے لیے شوہر کے والدین بھی محرم کی حیثیت رکھتے ہیں.
میں اس چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہاں سے آپ ان کو سمجھے ماں کا رتبہ دے، وہ آپ کو بیٹی کا رتبہ دے، تو پھر وہ تمام جھگڑے جو گھروں میں اکثر ہوتے ہیں تو وہ یقیناً ختم
نہیں ہو سکتے. لیکن دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے حاصل نہیں کی ہے، تو یہاں پر جو مزاج ان کا ہے ایک حد تک اس کے برخلاف مجھے عمل کرنا ہوگا. مثلا ہماری شوہر کی ماں ہے وہ ظاہر سے بات پرانے زمانے کی ہے, وہ صاحب علم نہیں ہے, اگرچہ صاحب علم نہیں ہے, البتہ الحمدللہ ہماری ماں ہیں صاحب علم, لیکن اگرچہ صاحب علم نہیں ہے لیکن چونکہ میرے پاس علم ہے, لہٰذا کم از کم ہم اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح سے ہم شوہر سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری ماں نے پالا, ہمیں تربیت دی اور آپ کے حوالے کیا ہے, آپ کے فرائض ہیں ہمارے ساتھ, میری ماں نے, میں اپنے گھر سے آئی, اسی طرح سے شوہر کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کو تربیت دی اور تربیت دینے کے بعد پورا اختیار میرا ہے, اب میں اس کی دولت کی حقدار ہوں, اس کی دولت پر بھی میرا حق ہے, پوری طرح سے میں استعمال کرتی ہوں اس کی دولت کو, ہم تمام مشورے کرتے ہیں اور ہر طرح سے ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اس سے, یعنی جو بھی کہتے ہیں وہ ہماری بات پر راضی رہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کم از کم اتنا تو لطف اس کا ہے شوہر کی ماں کا کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا کہ جس کی دولت پر میرا پورا اختیار ہے.
ان شاء اللہ آپ کے اپنے والدین, آپ کے ساس سسر کو خدا ہمیشہ سلامت رکھے, خوش رکھے. چلتے ہیں مل کر ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان پیاز میں بھی ان شاء اللہ یہ کتنی باریک پیاز ہو رہی ہے کہ جو معمولاً مسالے وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. اون آدمی جاتے یہ مسالے ہیں اس کے, اسما تھوڑا سا ادھر کے مسالہ قاعدے نکال دینا اس میں. اچھا دال بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس وطوبی لمن لزم بیته واکل قوته واشتغل بطاعۃ ربه وبکا علی خطیته فکان من نفسه من شغل والناس منه فی راحه.
آزاد صاحب, ہم نے آپ کو کچن میں دیکھا, گھر میں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے دیکھا, بہت اچھا لگا کہ مثلا ایک دینی طالب علم اور گھر میں بھی مصروفیات نکال کر گھر میں بھی بیوی کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ گھر میں محبت کے حوالے سے کہ بیوی کو پوری اس کی محبت توجہ ملنی چاہیے والدین کو, یعنی اگر یہ محبت نہ ہو تو زندگی کیسی ہوگی اس وقت؟
اس میں بہرحال ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب آدمی اپنے وقت کو منظم کر دے گا, ہر ایک کا اپنا وقت نکالے گا, ظاہر سی بات اس کا جو وقت بچا ہے ہر ایک کا حق اس حق دار تک پہنچتا رہے گا.
سوال میرا محبت کے بارے میں ہے.
تو یہ جب حق ہے اس کا, تو اب اس حق میں ہم اس کی محبت کی فضا اگر قائم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اس کے لیے دنیا جنت کے بجائے جہنم ہی بن جائے گی.
اچھا بھابھی, جیسے آپ مبلغہ بھی ہیں, آپ خوش نصیبی کو کس طرح آپ کی تعریف کر سکتی ہیں کہ خوش نصیبی کیا ہے آپ کی نظر میں؟
میری نظر میں خوش نصیبی ہے کہ ہر ایک انسان, یعنی بعض اوقات جیسے کہ ہم لوگ زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ ہر ایک کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ میں یہ پیش آتا ہے کہ کسی نہ کسی کی بات مجھے بری لگی ہوگی، یا شاید کہ میں کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دوں یا کوئی مجھے ایسی بات کہہ دے۔ ہمیشہ اگر انسان اپنی زندگی میں باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھے تو یقیناً وہ انسان خود ہمیشہ خوشحال رہ سکتا ہے، اور ایسے گھرانے بھی کہ جہاں پر ہر ایک کے اندر یہ مزاج پایا جائے کہ باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہر ایک انسان خطا سے خالی نہیں ہے، ہر ایک انسان سے غلطی اور خطا ہوتی ہے، لیکن اگر ان غلطیوں اور خطاؤں پر ایک بار پردہ ڈال دیا جائے، بار بار اسے نہ دہرایا جائے، تو خوش نصیبی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے، اور بد نصیبی ہم اسی طرح سے لاتے ہیں کہ جب ہم ایک غلطی کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار اسی چیز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی گھرانے میں کسی بہو سے کوئی ایک بار غلطی ہو گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اس کی ایک غلطی کو لے کر کے ہم چلیں، یا اگر ساس سے مثال کے طور پر ایک بار اسے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، چونکہ بہرحال دونوں الگ الگ سے ہیں، خون ایک نہیں ہے، ممکن ہے کہ کوئی ایسی باتیں پیش آئیں، ان باتوں سے اگر ہم دور رہیں تو خوش نصیبی خود ہمارے ہاتھوں میں ہے۔
اچھا، یہ تھوڑا سا آپ کے اگر گھر کے اندر چلیں اور تھوڑی آپ کے اپنے ذاتی مسئلوں کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں، اگر بالفرض ان کی کوئی بات بری لگی ہے آپ کو، ہوتا ہے ظاہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ باتیں آپ کی شاید انہیں بری لگیں، ان کی باتیں شاید آپ کو بری لگیں، تو اس وقت کیا بھول جاتی ہیں یا نظر انداز کر لیتی ہیں یا نہیں؟ پھر
نہیں، میں ہمیشہ اگر میں نے ایک دو بار کوئی بات کہی اور میں نے دیکھا کہ اپنے شوہر کے چہرے کی طرف نظر کر اگر میں نے دیکھا کہ اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہے، تو میں یہ سمجھ جاتی ہوں کہ نہیں، یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، پھر میں اس بات کو نہیں دہراتی۔
اچھا، جو آغا صاحب سے کوئی کچھ ہو جائے، ان سے کوئی بات ان کے منہ سے نکل جائے جو آپ کو بری لگے، پھر آپ
نہیں؟ میں مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر گرچہ یہ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی ہے تو یقیناً انہوں نے مزاحیہ کے طور پر کہی ہوگی، حقیقتاً یہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔
صحیح،
میں ہمیشہ نظر انداز کر دیتی ہوں۔
بہت اچھی بات ہے کہ ماشاء اللہ اعظم صاحب آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اتنی اچھی بیوی آپ کو ملی ہے۔ آپ خوش نصیبی کو کس طرح تعریف اس کی کر سکتے ہیں؟
خوش نصیبی انسان کی اگر ہمارے سب اعتبار سے تعریف یہ ہے کہ انسان کا جو ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے میں جو چیزیں معاون و مددگار کا کردار ادا کر سکتی ہیں، اگر وہ اس کے موافق مل جاتی ہے تو اس کو خوش نصیبی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بہرحال انسان کی زندگی میں جو ہدف دار ہوا کرتی ہے، بہرحال بیوی کا ایک کردار ہوتا ہے، اور وہ انسان کے ہدف کو ہدف تک پہنچنے کے لیے معاون و مددگار ہوا کرتی ہے، اور یہی ایک دوسرے کی بجائے اس کے کہ جو جملہ مشہور بھی ہے، اور ائمہ کا کسی امام کا نہیں، امام کا تو قول نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ شادی سے پہلے انسان بیوی کو خوب قاعدے سے دیکھ لے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے، لیکن اطلاعات بہرحال اس کی انفارمیشن ڈیٹا بیس سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کرتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اپنا دیکھ لیجیے، بھائی کہ یہ ہے شادی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں اس کے وہی کہ شادی سے پہلے آپ کی بیوی کے بارے میں چار آنکھ ہو، لیکن شادی کے بعد اب جو ہے دو آنکھیں آپ کی بند ہو جائیں، دو ہیں جو وہی اسی سے نظر آئیں، یعنی انسان پہلے جتنا جو کچھ تفتیش کرنا ہے تفتیش کر، لیکن شادی کے بعد پھر زندگی میں اوپر نیچے ہوتے رہنا ہے، اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا، اور یہی انسان کے لیے جب
خوش بختی اور خوش نصیبی کا۔ اچھا، گھر میں عموماً بہت زیادہ بولتے ہیں اعظم صاحب یا کم؟
نہیں، اعظم صاحب تو بہت کم بولتے ہیں، میں زیادہ بولتی ہوں۔
اچھا، عموماً خواتین مشہور ہوتی ہیں نا کہ خواتین بہت بولتی ہیں، باتونی ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ۔ چلیں، آپ لوگوں سے بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ کے نظریات جان کر بھی واقعاً بہت خوشی ہوئی، اور ہم نے بہت استفادہ کیا، حتماً ہمارے ناظرین نے بھی آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا، اور ایک مرتبہ آخر میں آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اپنی اتنی قیمتی ترین ٹائموں میں سے تھوڑا سا ٹائم اس پروگرام کو بھی دیا، سہر عالمی نیٹورک کی طرف سے اور اس پروگرام خوش قسمت گھرانہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ اسے قبول فرمائیں، اور ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کا گھرانہ ہمیشہ خوش بخت، خوش نصیب اور خوش قسمت گھرانہ رہے، خوشیاں انشاءاللہ آپ کے چاروں طرف رہیں، خدا آپ لوگوں کو سلامتی دے، دنیا آخرت کی ترقیاں آپ لوگوں کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
شکریہ۔
جی ہاں ناظرین، یہیں سے آج ہمارے پروگرام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، یہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔